And share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اس سورة قلم کی آخری آیتیں ہیں. سورہ قلم میں جو ہمارا پچھلے ہفتے درس چل رہا تھا وہ تو موضوع سے ہم بالکل ہی ہٹ گئے تھے, لیکن جو ٹاپک پہ بات چل رہی تھی, ام عندہم الغیب فہم یکتبون, قرآن نے بہت سارے دلائل دیے آخرت کے وجود پر کہ اگر آخرت نہیں ہے تو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار افنجعل المسلمین کالمجرمین. ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے کہ اگر آخرت نہیں ہے اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں لوگ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے اور برے کا انجام سیم ہے. کوئی برے سے برا بن جائے کچھ نہیں ہونے والا, اچھے سے اچھا بن جائے کچھ بھی نہیں ہونے والا, بلکہ برا زیادہ مزے میں ہے. برا آدمی زیادہ مزے, مر کے مٹی ہو کے کیا ہونا ہے, ختم. اس بات کو قرآن بہت سارے الفاظ میں مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. اس پر تو بہت تفصیل سے بہت دفعہ بات ہو چکی. اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ اس سے زد پڑتی ہے, کسی کو فائدہ ہوگا کسی کو نقصان ہوگا. جس کو فائدہ ہے وہ کہے گا ویلکم, بہت کیا بات کی مفتی صاحب نے زبردست. جیسے جس کا دوسری کا پہلے سے ارادہ ہو وہ میری چار شادیوں کے بیان پہ فوراً متفق ہو جائے گا, چاہے ایک بھی دلیل نہ سنی اس نے, یہ زبردست بات کی. یہ مفتی ہے جو ممبر پہ حق بولتا ہے. لیکن آپ کا بہنوئی یا داماد دوسری کرنا چاہ رہا ہو, آپ پہلے ہی اس کو روک رہے ہو اور اوپر سے ہمارا بیان چار شادیوں کے فضائل پر ہو گیا, تو آپ بولیں گے انہی مفتیوں نے گھروں کو اجاڑا ہے, انہی مولویوں نے گھروں میں آگ لگائی ہے, یہ ممبر پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, ابھی شادیوں کی بات نہیں کر رہا. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے. تو انسانی عادت ہے کہ جس نظریے پر جس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ آرام سے قبول نہیں کرتا, اور جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے زندہ باد, بہت زبردست. اچھا, بعض دفعہ جب آپ کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں, کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں, تو سامنے والا مخالفت کرتا ہے حالانکہ اس کے مفاد پہ زد نہیں پڑ رہی ہوتی, اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, پھر بھی وہ مخالفت کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے خلاف ایک بات پیش کر چکا ہوتا ہے. اب اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے جو سامنے والا کر رہا ہے, لیکن وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. یہ بہت بڑی قسم ہے گمراہی کی جو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پھیلی ہوئی ہے. یہ والی گمراہی بھی کم نہیں ہے, یعنی آپ کے مفاد پہ اس سے کوئی زد نہیں پڑ رہی, کوئی آپ کا وہ نہ پیسوں کا مسئلہ نقصان ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں, لیکن چونکہ آپ اس کے خلاف بول چکے ہیں, تقریر کر چکے ہیں یا کہیں بحث کر چکے ہیں, اب آپ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے تسلیم کر لینے میں. مثال واضح, جیسے میں المحنت المفنت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر آپ چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ آپ وہ ایسے پھینک چکے ہیں لمبی لمبی کہ اب آپ کو پتا ہے پکڑے جائیں گے سیدھا سیدھا. تو ہونا تو یہ چاہیے آئیے میری غلطیاں بتائیں بھائی مجھے تو بہت, میں تو سب کو کہتا ہوں یار میری غلطی بتاؤ, کوئی بات میں نے غلط کی ہو ممبر پہ تو بتاؤ میں رجوع کروں گا, اس میں کیا جا رہا ہے بھائی. لیکن یہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا کسی کے کہنے پہ, اور خاص طور پر ایسے کہ جس کو آپ اپنا حریف سمجھتے ہو مخالف سمجھتے ہو, اس کے کہنے پہ رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. یہ ظرف بہت کم لوگوں کو اللہ نے دیا, اور وہی حق پرست ہوتے ہیں, وہی حق پرست ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کا کمال کیوں ہے, صحابہ میں سب سے اونچا مقام کیوں ہے, کہ نبی کی دعوت پر پہلی دفعہ میں ہی لبیک کہہ دیا انہوں نے. اپنے باپ دادا کی رسومات, اپنا کلچر, خاندانی پرمپرا, اس کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں سمجھا. اور بھی ایمان لائے مگر تھوڑا سا سوچ کے, پہلے دشمنی کی مخالفت کی, اس کے بعد جا کے ان کی سمجھ میں آیا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں حضرت ابو بکر سب سے پہلا نمبر لے گئے. جہاں دعوت سنی کا کہ 100% ایگری, حالانکہ وہ بھی اسی ماحول میں تھے, ان کے باپ دادا بھی وہی بت پرستی کرتے آ رہے تھے, مگر حق میں خاندان اور معاشرے کو ذرا بھی رکاوٹ نہیں بنایا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اسے خوب اچھی طرح سمجھیں. اصل لبرل لوگ پتہ ہے کون ہیں؟ جو اسلام کو فالو کرتے ہیں, یہ ہے لبرل لوگ. باقی ذہنی غلام ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مذہب آپ کو ذہنی غلامی میں ڈال دیتا ہے, آپ ذہنی طور پر مذہب کے غلام بن جاتے ہیں. اور لبرلزم کسے کہتے ہیں؟ آزادی. کسی ایک نظریے کے آپ غلام نہیں ہیں, پابند نہیں ہیں. یہ بات 100% غلط ہے. مذہب آپ کو ہر قسم کے نظریات سے کیا کرتا ہے؟ آزاد. حق کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو آپ کو حق لگے اس کو فالو کرو, اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم براڈ مائنڈڈ ہو کے نیوٹرل ہو کے غور کرو گے تو تمہیں اس کے علاوہ کچھ حق لگے گا ہی نہیں. اور جتنے لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ بات براڈ مائنڈڈ ہونے کی, لبرل ہونے کی کرتے ہیں, اگر وہ حقیقت میں لبرل ہوتے نہیں ہیں, وہ ایک نظریے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے یہ 100% غلط ہے, مگر چونکہ وہ نظریہ لبرلزم کی پہچان بن چکا ہوتا ہے تو اس پہچان کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا تو ہم پر فنڈامنٹلسٹ ہونے کی چھاپ لگ جائے گی. بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر, فار ایگزامپل سے مجھے پتا ہے ایک لفظ یاد آتا ہے. ہمارے بھائی کی شادی تھی بچپن میں, اس میں مس گیدرنگ تھی, میں نہیں گیا تو میں خاندان میں بڑا بدنام ہو گیا تھا نا, فنڈامنٹلس, اور بھائی کی شادی میں نہیں گیا. تو ہمارے ایک رشتے دار ہیں, وہ انگلش بہت بولتے تھے, ابھی بھی بولتے ہیں, اللہ ان کی عمر برکت دے. تو وہ جب بھی کوئی مثال دینے ہوتے نا, فار ایگزامپل میں میری مثال دیتے, جیسے تم شادی میں نہیں گئے چھیڑنے کے لیے, اور یو سیٹ اے بیڈ ایگزامپل, کچھ اس طرح کا اسٹرکچر استعمال کرتے تھے, تم نے ایک بہت بری مثال قائم کی. تو جب بھی میں یاد ہوں نا فار ایگزامپل, مجھے وہ واقعہ ان کا یاد آ جاتا ہے. وہ تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرتے تھے, جیسے آپ نے بدتمیزی کی اور نہیں گئے. اب دیکھو میں ایک مثال دے رہا ہوں, پردے دار عورتیں غلام سمجھی جاتی ہیں جو پردہ کرتی ہیں, فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. لبرل عورتیں کیا ہیں؟ آزاد, جو بے پردہ گھوم رہی ہو, کسی کی پابند وابند نہیں ہے. حالانکہ اللہ کی قسم یہ پابند ہیں, ان کو دلائل کی دنیا میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ اصل ہے, مگر ذہنی غلامی مغرب کی ہے. یہ اپنے اوپر مذہب کی چھاپ کو برداشت کرنا پسند, یہ اس میں ان کو بےعزتی محسوس ہوتی ہے کہ لوگ کہیں گے مذہبی خاتون ہیں. اس چھاپ اور اس تانے سے بچنے کے لیے, جو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے تانا, اس سے بچنے کے لیے ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھا اور مغرب کی ذہنی غلامی اختیار کی انہوں نے. جو عورت پردہ کر رہی ہے وہ کلچر کو فالو بولو نہیں کر, وہ لبرل ہے, وہ کہتی دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ اسلام کا حکم بالکل ٹھیک ہے. جو کلچر کے اگینسٹ چل رہا ہے اس کو کہہ دیا کہ وہ لبرل نہیں ہے, اور جو کلچر کا غلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبرل ہے. تو وہی ہے نارنگی, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں, جو انتہائی کلرفل اورنج ہے نا اس کو نارنگی کہتے ہیں, حالانکہ اس میں تو رنگ بھرا ہوا ہے. اور جو دودھ کو پکا مکا کے جو اصل مال نکلا ہے اس کو کھویا کہتے ہیں, وہ کھو دیا ہم نے. تو اور جو چلنے والی چیز ہے اس کو گاڑی، جو گاڑی کیسے کہتے ہیں، جو گاڑ دی جائے زمین، چلتی بھی چیز کو کیا کہتے ہیں، گاڑی، کھوپڑی میں آتی ہے چیزیں، تو الٹی چل رہی ہے دنیا. تو اسلام جتنا لبرلزم کی دعوت دیتا ہے نا آپ کو براڈ مائنڈڈ ہونے کی، اتنا دعوت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا. تبھی تو قرآن بار بار عقل 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 استعمال کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. قرآن کہہ رہے اس میں کھوپڑی استعمال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، جو اندھے مقلد ہوتے ہیں، کلچر کو فالو کرتے ہیں، ذہنی غلام بنے ہوئے، ان کو اس سے ہدایت ہی نہیں ملے گی. قرآن سے، اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جو براڈ مائنڈڈ ہو کے غور فکر کرتے ہیں، کسی نظریے کے پابند نہیں ہے، بالکل ذہنی، ہر قسم کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کے جو سوچے گا اسے اس قرآن سے گائیڈنس ملے گی. قرآن اس کو سیدھا راستہ دکھائے گا، بتائے گا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کی سمجھ میں آئے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کلچر میں، جس معاشرے میں آئے نا اسلام کی دعوت لے کے، اس میں اسلام کی دعوت بالکل یو ٹرن لینا تھا، یعنی کلچر جس طرف جا رہا ہے اس کے بالکل اگینسٹ، بالکل اپوزٹ. کلچر سینکڑوں خداؤں کا قائل تھا، اسلام نے کہا عقل استعمال کرو. قرآن کے اکثر دلائل عقلی ہیں، یعنی عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. قرآن کہہ رہے عقل سے سوچو، اگر اس زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین آسمان کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا. ایک گھر میں دو سربراہ ہوں تو گھر کیا ہو جاتا ہے، برباد. تبھی تو ہو رہے ہیں برباد، پتہ ہی نہیں چل رہا باپ ہے کون، میاں کون ہے. ابھی وہ امریکہ سے ایک دوست آئے ہوئے ہمارے، پتہ نہیں بیان میں بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں جو بیوی ہے وہ میاں ہوتی ہے، جو میاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو لگ رہا ہے سارا ہوتا ہے. اس کو اتنے حقوق دے دیے انہوں نے کہ مرد اگر ہاتھ اٹھا لے وہ تو گیا، عورت چترول لگا لے تو کوئی اتنا بڑا کیس نہیں بنتا اس پہ. تو گھر کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، نہیں ہے تو آج سے بنا لے جا کے، الیکشن کروا دیں، بے شک بچے کو باپ بنا دیں لیکن بنائیں کسی کو ضرور. یہ جو گھر میں اتنے فسادات ہو رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں ایک امیر کی اطاعت، اللہ نے تو بنا دیا شوہر کو نا، باپ کو بنا دیا، شوہر کو بنا دیا، لیکن اگر آپ کو اللہ والا حساب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چلو یار الیکشن کرا کے بیوی کو بنا دو، بچے کو باپ بنا دو، لیکن جب اختلاف ہوگا تو چلے گی کس کی، ایک کی. اس سے گھر میں سکون ہوگا. اس کے علاوہ تعویذ گنڈوں سے وظیفوں میں ٹائم ضائع مت کرو، کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے. ایک تو لوگوں کو صحیح حل بتایا نہیں جاتا، اوپر سے وظیفوں میں لگا کے جو اصل حل ہے اس سے اور زیادہ غافل کر دیتے. میں وظیفوں کے مخالف نہیں ہوں، پڑھ لیں اچھی بات ہے، اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے، لیکن یہ حل نہیں ہے. اور ہمارے ملک بھی کیوں نہیں چل پا رہا ہے پتہ ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں پاور ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کس کمبخت کا کام، سڑکیں ٹھیک کرنا ہے، گٹر کے ڈھکن کون لگائے گا، کس کو گالیاں دیں، کس کو برا کہیں. جب بھی آپ کراچی میں امن کی بات کرو تو یہ فلاں کا شعبہ ہے. ابے بھائی یہ سڑک بنا دو، یہ فلاں کا، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہیڈک کس کا ہے، یہ فلاں وزارت کا ہے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کس کے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے ابھی خاندانی نظام کی تباہی والا، اس میں پی ٹی آئی کو گالیاں دینی ہے یا مسلم لیگ کو دینی ہے یا نون لیگ کو دینی ہے، کس کو گالیاں، یہی نہیں پتا چل رہا. اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان ہے یا کون ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا. وزیر اعظم کو برا بولا کہ بھائی میرا کیا ہے، وہ تو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے، مجھ سے پوچھ کے تھوڑی ہوا ہے. تو عجیب کھچڑی چل رہی ہے جس قوم میں، جس ملک کو یہی نہیں پتا ہو کہ کس کے ذمے کیا کام ہے، اس میں ترقی کے خواب دیکھنا حماقت ہے. تو صدارتی نظام ہونا چاہیے جیسے امریکہ میں ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ نکلتا تھا، صحیح ہے نا. یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک متحدہ عرب، بات ہٹ رہی ہے موضوع سے لیکن کسی حد تک موضوع ہی پہ ہو رہی ہے. یہ متحدہ عرب امارات سے نا ایک صاحب، میں لاہور کے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا گھر والوں کے ساتھ ٹرین میں واپس آ رہا ہوں، تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے عربی، ٹوٹی پھوٹی اردو بھی آتی، مجھے دیکھ کے پہچان گئے، کہنے لگے آپ فلاں، میں نے کہا جی ہاں. تو عربی بڑی اچھی تھی ان کی، عرب متحدہ عرب امارات کے تھے. تو انہوں نے بتایا پتہ نہیں وہاں کی آرمی میں ہیں یا کس میں ہیں کیا ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ یار یہ عجیب ملک ہے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں یو اے ای میں جو بھی مسئلہ ہو ذمہ دار بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کو پورا کرنے کی کوشش. کہہ رہے ہیں مجھے یہاں اتنے مہینے ہو گئے, مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کس کام کا ذمہ دار ہے کون, پکڑے کس کو جا کے. اور اس کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں, سیاسی جماعتیں. مثال کے طور پر گٹر اگر کھلے ہوئے ہیں نا, لوگ گر رہے ہیں اس میں, تو جس کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اس کو گالیاں دینا کہ دیکھو یہ گٹر کھلے ہوئے ہیں فلاں کے دور حکومت, حالانکہ وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا بعض دفعہ. تو کچھ عجیب گند مچا ہوا ہے یار, یہ وہ حیران ہو رہا تھا, کہہ رہے تم لوگ چل کیسے رہے ہو, تمہارا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, اتنے محکمے بنے ہوئے ہیں اور ہر محکمے کا بڑا ہی الگ ہے کوئی, تو یہ بربادی ہے. مسلمانوں کا تو ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا یار, ایک خلیفہ ہوا کرتا. چلو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے, تو ایک ملک کا تو کم از کم ایک خلیفہ ہو نا, کہ ہر چیز کی ریسپانسبلٹی بالآخر اس خلیفے کی ہو. اس خلیفے کو آپ وزیر اعظم بول دو, صدر بول دو, ہمیں ناموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو صدر مملکت بول دو, پریزیڈنٹ بول دو, وزیر اعظم بول دو, پرائم منسٹر, کچھ بھی بول دو آپ اس کو, خادم القوم بول دو آپ اس کو, لیکن ایک آدمی کیا ہونا چاہیے, اختیارات کس کے پاس ہوں, ایک آدمی. یہ اسلام کا مزاج یہ ہے. خیر, تو ابھی بات یہ چل رہی تھی, کیا بات چل رہی تھی بھائی, آج پراٹھا کھایا ہو نا, تھوڑا اسپیڈ تیز ہے میری, ابھی میں نے ویسے تو صبح کھاتا ہوں, آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی پھوڑ دیا. کیا ابے کچھ منہ سے تلفظ کے ساتھ بولو نا, ایسے کیا. ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کتنی زبردست دلیل دی ہے شرک کے خلاف. یہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ, اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوتے, یعنی ایک خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے, اللہ فسادتا, اس کا نظام کیا ہو جاتا, تباہ و برباد, ایک دن نہیں چلنی تھی, کیونکہ ایک گھر سربراہ کے بغیر نہیں چلتا, ایک ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چلتی, تو اتنی بڑی کائنات ایک مینجمنٹ کے بغیر کیسے چلے گی, برباد ہو جاتا. تو یہ تو کھوپڑی استعمال کرنے کا قرآن کہہ رہا ہے نا. تو جو لبرل آدمی ہے نا, جو ذہنی غلام نہیں ہے, نہ انگریز کا غلام ہے, نہ جاپنیز کا غلام, نہ سائنسدانوں کا غلام, نہ ڈاکٹروں کا غلام, اس کی کھوپڑی یہاں کیا کرے گی, کام کرے. قرآن کہہ رہا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اس میں قرآن نے کوئی نقل سے دلیل نہیں, نقل کا مطلب کسی کا قول نقل نہیں کیا کہ حضرت جی کا یہ ارشاد ہے کہ تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے, نہ 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 نہ. قرآن کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے بھائی. اب جو لبرل ہوگا نا, حقیقی لبرل, وہ کیا کہے گا, یار خود سے کیسے بن گئے, ڈارون نے پھینک دی تھی کہ ہزاروں سال میں بن گئے, تو ہزاروں سال میں تو ایک بے جان پتلا نہیں بن سکتا, چلتا پھرتا انسان کیسے بن گیا, ترقی کر گئے ہے بھائی, دم کہاں گئی, بندر سے بنے ہیں تو دم مارکیٹ سے شارٹ, نہ دم دے رہے ہیں نہ دم کے پیسے دے رہے ہیں ہمیں. سائنسدان کہتے ہیں دم تھی, تو میں سائنسدانوں سے پوچھتا ہوں, یا تو ہمیں دم دو بھائی جو ہماری دم کہاں دے, یا اس کے ہمیں کیا چاہیے, پیسے چاہیے, نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے, تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہو تم. اور اگر دم تھی, بندر سے ہم بنے ہیں, تو بندر سے ایک دم انسان میں کیسے کنورٹ ہو گئے, درمیان میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ارے جو اتفاق سے چیزیں آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں آہستہ آہستہ, تو وہ ایک دم سے تھوڑی کنورٹ ہوتی ہیں, کچھ ایسے ہوتے جو ابھی انسان بننے والے ہوتے, وہ ابھی 5000 سال کے بعد انسان بنیں گے, تھوڑے تھوڑے انسان ہیں, تھوڑے تھوڑے کچھ اور ہیں, آدھے بندر ہیں آدھے انسان ہیں, کچھ ایسا ہوتا, یہ آدھی دم ابھی ان کی باقی ہے, یہ تھوڑی سی رہ گئی, اس کے پیسے بھی کم ہیں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کیا بن مانس اور انسان تو بہت ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے, درمیان والی نسلیں کہاں غائب ہو گئیں, اور پھر ہزاروں سال سے اس کے بعد کچھ کیوں نہیں بن رہا, یہاں کے بریک کیوں لگے, اتنے سوالات ہیں, کسی کے باپ کے پاس بھی ان کے جوابات نہیں ہیں, اور اتفاق سے چیزیں بنتی کبھی بھی نہیں ہیں, بگڑتی ہیں. چار اینٹیں اتفاق سے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں, پورا انسان بنا کے چلتا پھرتا, بول رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. تو لبرل اگر ہوگا نا سچی مچی کا, سائنسدانوں کی غلامی میں نہیں ہوگا, ان کے سحر میں گرفتار نہیں ہوگا, کھوپڑی استعمال کرے گا, وہ کبھی بھی اس دعوے کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا قرآن صاف کہہ رہا ہے خلقوا من غیر شیء, خود سے کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ ایک تصویر خود سے نہیں بن سکتی, آنکھ کی تصویر نہیں بن سکتی, ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی آنکھ میں کھوپڑی میں فٹ اور دو کیمرے فٹ ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں وہ, ہے نا, کیسے ہو گیا؟ دل لگ گیا, کان بن گئے. یہ تو میں خیر بیان کرتا رہتا ہوں اس ٹاپک پر. تو لبرل لوگوں کو قرآن کیا کر رہا ہے؟ دعوت دے رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تم کہتے ہو. قرآن کہہ رہے عقل استعمال کرو, تم کہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیوں ممکن نہیں ہے؟ جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال دیکھی کہ فرسٹ ٹائم بنا سکتے ہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ ریپیئرنگ زیادہ آسان ہے یا پہلی دفعہ بنانا؟ آج تک کوئی ایسی کمپنی دیکھی جس نے گاڑی بنا کے کہا اب نہیں بنا سکتے بھائی ہم, اب ہم وہ بھول گیا یار میں کس طرح بنایا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے کوئی بنائی اپنی گاڑی, ریوو بنائی, ویگو بنائی, اب آپ دوبارہ آرڈر دینے کے, اب یار میں تو یاد ہی نہیں کیسے بنائی تھی, اب بھائی ہمارے تو ذہن سے ہی. اور آپ یہی دلیل دے رہے ہو کہ یہ لوہا جو پگھلا ہوا ہے, کسی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ہم ریوو بنا سکتے ہیں. مجھے ریوو پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ اسے پراٹھوں کی مثال بھی اسی لیے دیتا ہوں زیادہ, شادیوں کی بھی جو جو اپنی ہسٹری ہے وہ ساری یہاں چلا دیتے ہیں ہم, بریانی مسالے والی. اچھا خیر, تو آپ گئے کمپنی کے پاس, کمپنی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آرڈر بک کرائیں, ابھی گاڑی مارکیٹ میں ختم ہوگی, اکثر تو 6-6 مہینے بعد ہی مل رہی ہوتی ہے نا, تو ابھی وہ بنے گی گاڑی. آپ نے کہا کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے سے بنتی ہے, اسٹیل سے بنتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا یہ لوہا, لوہا اٹھا کے لے, اس کو ریوو بنا سکتا ہے کوئی ہے؟ اس لوہے, یہی سوال ہوتا ہے نا ان کا, ہڈیوں کو لے جا کے یہ ہڈی قبرستان کی مردے کی ہڈی, اس پر یہی تو لبرل لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان بن سکتا ہے دوبارہ. قرآن کہتا ہے قبر میں جا کے مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاؤ گے, گدے گھوڑے جو ہے نا جو گوشت خور جانور ہے وہ کھا بھی جائیں گے, کیڑے بھی کھا جائیں گے, تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا, مٹی سے دوبارہ بنائے گا تمہیں. تو لبرل لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا, حالانکہ آتا ہے کھوپڑی میں, اس لیے کہ قرآن یہ دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم بناؤ گے. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے میں بناؤں گا. اب ایک گنوار دیہاتی کے پاس آپ جاؤ کہ اس لوہے سے اور اس بھٹی میں آپ کو دے رہا ہوں, یہ لوہا دے رہا ہوں, یہ سٹیل دے رہا ہوں, آپ اس سے کار بنا کے دکھاؤ, کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, تم کیسا کام کر رہے ہو. لیکن یہی مطالبہ آپ کمپنی سے کرو جو پہلی دفعہ گاڑی بنا چکی ہے, تو یہ مطالبہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اس پہ آپ اعتراض, تم لوہے سے کیسے بناؤ گے؟ وہ کہیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنا دی ہم نے, ٹھیک ہے نا, دوبارہ بنا دیں, دوبارہ اس سے اچھی بنائیں گے. پہلی دفعہ میں تو تجربے میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں, تبھی جو نئے نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو, صحیح بتا رہا ہوں میں آپ, علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. یہ شروع میں وہی ہوا ہے, حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے, لوگوں نے پوچھا کہ ارے شرم آ رہی ہے, سارے میرے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ نئے نئے جو ہے نا شروع میں شروع میں ایسے ہوتے ہیں, وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں وہ. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے, ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے, بٹن دباؤ اسٹارٹ, ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے, آٹومیٹک گاڑیاں وہ جو کروز پہ کر لیتے ہیں, 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے, وہ چلے جا رہی ہے, عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے, یا ایک بنایا نہ ہوتا نا, میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا آپ بولے بھائی یہ کھوپڑی میں, لیکن جو بنا چکا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا, اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے, صحیح ہے نا, یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھے کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا, وہ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم, اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے, میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کا بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہیں ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں, ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا اور بنانے والا الگ, ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ, اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا، کوئی مستری، کوئی مزدور، کوئی ٹیکنیشن نہیں بیٹھا ہوا، روٹی کھا رہی ہے ماں، روٹی ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے، اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر، ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے، کوئی مستری منظور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا، خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور کیا انداز ہے، ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا، ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی۔ یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی کرنے والا ہے۔ اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے، چلتی، وہ گاڑی بولتی تو ہے، دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور، بولنی نہیں، وہ اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے، خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا۔ اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں، میں نے سنا ہے، ہاں سنا ہے، اب ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اسپیڈ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی، بھائی ذرا آرام سے، یہ سنا ہے میں نے، پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں، مجھے کسی نے بتایا، پھر دو تین دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے، غلط اوور ٹیک کر رہے ہو آپ کو، تو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھاپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے، روبوٹ کی طرح ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، اس کو نہیں پتا چل رہا۔ اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو، آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے، جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا، ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو، تو گاڑی کو تھوڑی ہی کوئی فرق پڑتا ہے۔ لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں، بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی، اس کے جذبات ہیں، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، اس کے جذبات ہیں۔ وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے، اس کو غصہ آ رہا ہے، حقیقت ہے۔ وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے، یہ حقیقی مسکراہٹ ہے۔ ایسا خلق الموت والحیات، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں، حیات پیدا ہونا تو دور کی بات، سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکے اب تک، یہ حیات ہے کیا، زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے یہ ہے کیا چیز۔ اور قرآن کہہ رہے میں نے تمہاری اتنی کھوپڑی بنائی نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے۔ روح ہے نا، روح ہے جسم میں ہوتی ہے، آدمی چلتا پھر وہی باڈی ہے، فٹ فاٹ ہے، مرا ہوا ہے، تو کیا ہوا، قرآن کہہ رہے روح نکل گئی۔ لوگوں نے پوچھا نبی سے کہ روح کیا ہے، قرآن نے کہا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، روح کا سمجھنا تمہارے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے، اتنا علم، اتنی نالج اللہ نے تمہیں دی نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو زندگی اور ایسے کچھ میڈیکل سائنس کی کچھ حقیقتیں ہیں جو اب تک ڈاکٹر حل نہیں کر سکے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ہارٹ بیٹ سے ڈاکٹروں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہو گیا ہے۔ اچھا یاد رکھو، اسلام میں زندگی کی جو ڈیفینیشن حدیث میں ہے وہ کچھ اور ہے، میڈیکل سائنس میں، میڈیکل سائنس میں ہارٹ بیٹ کو حیات کہا جاتا ہے، لیکن اسلام میں حیات اس بچے میں خاص نوعیت کا شعور پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو پودے ہیں نا، یہ میڈیکل سائنس کی نظر میں تو جاندار ہیں، اسلام ان کو جاندار چیز قرار نہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے۔ شعور کا مطلب کھوپڑی میں جو سوچنے سمجھنے کا شعور ہوتا ہے، پودے کو لطیفہ سنائے نہیں ہنسے گا، وہ غم کی خبر سنائے نہیں ہوگا، لیکن زندہ ہے وہ۔ تو بہت سے لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں 4 مہینے میں جان پڑتی ہے، جبکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ وہ تو شروع کے 3-4 ہفتوں میں ہی ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے، تو جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان بچے میں کب پڑتی ہے۔ تو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ میڈیکلی تو جان پہلے پڑ چکی ہوتی ہے، تو یہ اس اشکال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیکل سائنس میں جس کو حیات کہتے ہیں اور اسلام میں جس کو حیات کہتے ہیں دونوں کی میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔ تو 4 مہینے میں بچے میں خاص قسم کا شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے جس کو روح پڑھنے سے تعبیر کرتے ہیں، صرف دل کی حرکت کو روح نہیں کہا جاتا، خیر۔ اور یہ شعور پھر بڑھتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کم ہوتا ہے شعور، پھر ہوتے ہوتے 40 سال میں یہ شعور انتہا تک پہنچتا ہے اور پھر واپس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ احساسات پھر واپس کم، جذبات کم ہو جاتے ہیں نا. 40 سال میں چار شادیوں کی باتوں میں جو مزہ آئے گا، وہ 60 سال میں وہ آدمی کہتا پتہ نہیں کس قسم کی باتیں لے کے بیٹھ، مثال بھی اچھی نہیں لگتی ان لوگوں کو پھر. تو ہر چیز میں صرف یہی ٹاپک نہیں، کھانے پینے میں بھی نہیں آئے گا مزہ، چلنے پھر تفریح کرنا، چلنا پھرنا، ہر چیز میں آدمی کہتا ہے آرام سے بیٹھو یار، کیا مذاق بنایا ہوا، ٹھیک ہے نا، بیٹھے رہو آرام سے، ہنسی خوشی زندگی گزارو. کیا وہ چترال جا رہے ہیں کبھی کبھی کیلاش کی ویڈیو بنا بنا کے. تو جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ایک جگہ، سب کے ساتھ ہوگا یہ کوئی نہیں، ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے یہ. تو شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ شعور آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہمارا دل جو دھڑکتا ہے نا، یہ دماغ سے کرنٹ جاتا ہے جو دل کو چارج کرتا ہے، جس سے دل کیا ہوتا ہے بھائی، کسی بھی چیز کو موومنٹ کے لیے انرجی تو چاہیے نا. بھائی وہ نیوٹن کا قانون ہے کہ کس کا ہے، کہ جو چیز ساکن ہے وہ ہمیشہ کیا رہے گی، ساکن، جب تک کوئی محرک نہ ہو، اور جو متحرک ہے وہ ہمیشہ چلتی رہے گی جب تک آگے کوئی اسپیڈ بریکر نہ ہو. یعنی یہ میری اپنی اسٹائل ہے نیوٹن کے قانون کو سمجھ، نیوٹن کا تھا پتہ نہیں کس کا قانون ہے، یہ نیوٹن کا. اچھا تو ظاہر ہے دل کو بھی ہلنا ہے نا، تو جب تک کوئی ہلائے گا نہیں دل تھوڑی ہلے گا. تو اس کے لیے قدرت نے کیا رکھا ہے، دماغ کیا کرتا ہے، دل کو چارج. لیکن دماغ کے چارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ پہلے خود تو اس میں حیات پیدا ہونا، اور وہ بلڈ کے سرکولیشن کے بغیر دماغ میں زندگی پیدا بولو نہیں ہوتی، اور بلڈ کا سرکولیشن ہارٹ بیٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے. دل جب تک دھڑکے گا نہیں تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا، اور دماغ جب تک کرنٹ نہیں پھینکے گا تو دل دھڑکے گا نہیں. تو میں نے خود ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اب تک سائنس اس راز پر مطلع نہیں ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم دل کیسے دھڑکتا ہے بچے کا، کیونکہ دماغ تو ابھی مردہ ہے. دماغ کیا ہے، وہ تو مردہ ہے ابھی. اگر ہم یہ کہیں کہ دماغ نے کرنٹ بھیجا تو وہ دل کے دھڑکے بغیر بھیج کیسے دیا کرنٹ اس نے، اور اگر دل دھڑک کے کرنٹ بھیجا تو دل دھڑک کیسے گیا کرنٹ بھیجے بغیر. تو اتنے سارے راز ہیں جو ابھی تک مبہم ہیں. تو ایسا پیچیدہ نظام بنایا ہوئی آٹومیٹیکلی بن گیا سارا. یہ لبرل لوگ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی نظریے کے پابند نہیں ہیں، آپ پابند ہیں غلط نظریات کے، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک نظریہ پہلے فرض کر لیا ہے، اور اب اوٹ پٹانگ کر کے اب دلائل اسی کی طرف آپ کھینچے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچیں گے تو آپ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے، خود سے نہیں بنے بلکہ کسی نے ہمیں بنایا ہے. خود نہیں بن سکتے، اور بنانے والے کو تو بنانے والا ہی جانتا ہے، وہ تو ہم جانتے نہیں کہ وہ خود سے کیسے، وہ ہمیشہ سے ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بحث کرنا کہ وہ خود سے کیسے ہے، یہ بحث ہی غلط ہے، کیونکہ ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے. ہم تو میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں بھائی ہم خود سے نہیں ہو سکتے. آپ اس کے بارے میں تو تبصرہ کر رہے ہو کہ یہ خود سے کیسے ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم خود سے ہیں، حالانکہ اپنے بارے میں تو آپ جانتے ہو. اس کو کہتے ہیں فر من المطر وقام تحت المیزاب. بعض لوگ ایک اشکال سے بچنے کے لیے اشکالات کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں. آپ بارش سے بھاگے پانی سے بچنے کے لیے، اور پرنالے کے نیچے آ کے آپ کھڑے ہو گئے. تو ایتھیسٹ ایک اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا جواب ایسا دیتا ہے کہ 100 اعتراض اس کے اوپر ہوتے ہیں پھر آگے. تو خیر قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمام عقل استعمال کرنے کی بہت ترغیب دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے اس میں کیا ہے، بہت بڑی بڑی نشانی ہے. اور قرآن کتنی مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے تھے نا اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے عقل استعمال کرنے کی حکم کہ جو خدا ہے جس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے، ایک انسان جو کھاتا ہو پیتا ہو اور وہ محتاج ہو. تمہاری تو خود تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے. کانا یا اکولان طعام، جو کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کی جنس میں سے نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں نور ہیں، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ کی اولادیں سید بھی نور ہونی چاہیے. کسی بھی سید کا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ کیا نکلے گا، وہ انسان نکلے گا، گردے ہوں گے دو عدد، ایک دل ہوگا اس کے اندر اور پھیپڑے میں پڑے، وہی سارا سیٹ اپ انسانوں والا. تو جب یہ انسان ہے تو ان کے جد امجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں، انسانوں سے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو آپ بشر ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جلدی سے، بعض سوالات بہت زیادہ جمع ہوئے ہیں، کئی ہفتوں سے سوال کے جواب نہیں دے رہے نا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل جو لبرلزم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولو اسلام. باقی ہر آدمی اپنے کلچر کو فالو کر رہا ہے، کسی نے سائنسدانوں کو باپ بنایا ہوا ہے اپنا، صرف اسلام ہے جو آزادی کا قائل ہے اور آپ کو صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے، جس کے ویسے ہی آپ غلام ہو. آپ نہیں بھی مانو تو آپ ہو اس کے، آپ کے ماننے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ نے کوئی تیر مار دیا. یعنی اسلام نے ہمیں غلام بنایا نہیں ہے، بتایا ہے کہ تم ہو کیا، غلام ہو، تو مان لو تو ثواب ملے گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تو کیا اس میں ایک حقیقت پر مطلع کیا ہے؟ خدا کی قسم آزاد اس دنیا میں صرف وہ لوگ ہیں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ کسی کے غلام نہیں، اپنے باپ کے غلام نہیں ہوتے، وہ باپ کی اطاعت کر رہے ہیں خدا کے کہنے پر، جہاں خدا نے منع کر دیا وہ اپنے باپ کی نہیں مانتے. قرآن نے کہا نا ولا تطعہما، کہ شرک کے معاملے میں ماں باپ کو فالو مت کرو. لبرل لوگ اپنے باپ دادا کے دین کے مذہب پر ہوتے ہیں اکثر. اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہارے باپ اور ماں تمہیں غلط کام کا حکم دیں، ناجائز کام کا حکم دیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تم نے فالو نہیں کرنا، لیکن سلوک اچھا کرنا ہے، پھر بھی حسن سلوک کرنا ہے، فالو نہیں کرنا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ہم تو حقیقی غلام جسے کہتے ہیں، مجازن تو کہہ دیے جاتے ہیں میں اپنے والد کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، میں فلاں کا غلام ہوں، لیکن حقیقی غلام ہم صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا. تو یہ جو ہے نا، آپ کو ہزار ایک خدا کی غلامی سے، جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ایک خدا کی غلامی سے نکال کے کوئی آپ کو کلچر کا غلام بنا رہا ہے، کوئی اپنے کلچر کا، کوئی مغربی کلچر کا. ابھی یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا یہ کیا ہے؟ یہ اسمبلیوں میں غلام ذہنیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اور ڈانٹ بھی نہیں سکتے. بے تحاشا مار پیٹ تو ویسے اسلام نے پابندی لگائی ہے اس پہ، لیکن اسلام اجازت دیتا ہے باپ کو کہ بھائی تربیت کے لیے بچے پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، تو یہ کہہ رہے نہیں اٹھا سکتے. تو اس کا مطلب اب بچوں کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ باپ پیدا ہوں گے، حقیقت ہے نا، اور ہونا شروع ہو گئے، نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں باپ بیٹے کے سامنے ایسے ہلکی آواز سے بات کر رہا ہوں اور بیٹا اونچی آواز سے بات کر رہا ہے، یہ ہمیں سیٹنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. تو لیکن عقل پہ تالے پڑ جاتے ہیں، غلام غلام غلام. آپ وکیلوں کا ڈریس دیکھ لو، کوٹ پہن کے، جون کے مہینے میں کوٹ پہن کے، کالے کوٹ، کالا رنگ تو ویسے ہی بہت گرمی لگاتا ہے، کالا تو آپ گرمیوں میں کرتا بھی پہنو تو آدمی کو کھانے لگتا ہے، کیونکہ کالے رنگ میں روشنی جذب ہوتی ہے بہت تیزی سے، کالا رنگ. تو گرمی میں کالا کوٹ پہن کے جو وکیل عدالت میں آ رہے ہوں، یہ آپ کو آزادی دلائیں گے، یہ تو خود کس کے غلام ہے بھائی؟ انگریز کے غلام ہے. ان کے ملک میں ٹھنڈک ہے، سردی ہے، وہاں یہ کوٹ سمجھ میں آتا ہے، تم کیوں؟ لیکن وہی ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے انگریز جو پتلون چھوڑ کر گیا وہ انہوں نے چڑھا لیے، پتلون چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں مولوی لوگ نظریاتی غلام ہیں، مولوی لوگ تمہیں، مولوی کسی کی غلامی میں نہیں لے کر آتا تمہیں، وہ اپنی غلامی میں نہیں لا رہا تمہیں. یہ پادری ہیں جو آپ کو مذہبی، جو دوسرے مذاہب کے جو مذہبی رہنما ہیں نا، وہ اپنا غلام بناتے ہیں. اسلام میں جو اہل حق علماء ہیں وہ کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ہندوازم میں کوئی گناہ کرتا ہے تو پنڈت کے پاس جانا پڑتا ہے، عیسائیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پادریوں کے پاس. آغا خانیوں میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کہاں جائے گا؟ پرنس آغا خان کے پاس. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کسی سے گناہ ہوا کسی مولانا کے پاس نہیں جانا. اور مولانا بھی بتا رہے ہوتے ہیں مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جس سے بھی گناہ ہو جائے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ سے کیا کرے؟ غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا. ڈائریکٹ کس سے؟ اللہ. کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں، کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے درمیان میں واسطہ چاہیے، وہ دیگچی اور پانی اور آگ کی مثالیں دیتے ہیں، آگ ڈائریکٹ پانی تک نہیں پہنچ سکتی، درمیان میں دیگچی کا کیا چاہیے؟ یہ بھی فضول سی مثال ہے. ڈائریکٹ اللہ تک. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دعائیں مانگنے کی جگہ کیا ہیں؟ مسجد ہیں. مسجد میں کسی کی تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ شرک نہ پھیلے. دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں تصویریں ہوتی ہیں ان کی مذہبی رہنماؤں کی. آپ نے آج تک عالم اسلام میں کسی مسجد میں کسی مذہبی اسکالر کی تصویر نہیں دیکھی ہوگی. اگر لگی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مسجد نبی میں لگاتے. لیکن اسلام نے شخصیت پرستی کو ایسا جڑ سے اکھاڑا ہے کہ نبی نے سب سے پہلے اپنی تصویر سے منع کیا اور فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان من اشد الناس عذابا, سب سے سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. تو اسلامی ہسٹری مذہبی عبادت گاہوں میں ہمیشہ سے تصویروں سے پاک, تاکہ یہاں آ کے صرف اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کوئی کسی تصویر پہ یا کسی کی یادگار ہو اس پہ جھکنا شروع کر دے. تو اسلام تو آپ کو بھائی ہر طرح کی غلامی سے کیا کر رہا ہے, نکال رہا ہے. ایسا یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا, انگریز, تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات, موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے. چٹائی پہ بیٹھا ہے, نہ کوئی اسکالرشپ اس کی, چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے, غریب لوگ, لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے, بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو. یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں, یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس, یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے, وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. آپ وراثت کے مسائل ہیں, نکاح طلاق کے مسائل ہیں, اسلام کے عبادت کا نظام ہے, اسلام کے معاملات کا نظام ہے. آپ کسی لبرل کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو, انشاءاللہ, بڑی بات نہیں کر رہا, اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہیں. آج بھی اسلام ببانگے دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو. دنیا یونائٹڈ نیشن بن گئی, اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے, دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ, پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے, مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا, خاندانی نظام, عبادت کا نظام, تجارت کا نظام اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام, ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں. ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس. تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے. یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں, بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا, ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی, اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا. یہ بھی بہت غلط بات ہے. سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے, جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا, جو ساری دنیا پڑھتی تھی, اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا. تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں, جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا, ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا. یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں, کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا, ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے. کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی, نہ ان کے کوئی نئے عقیدے, نہ ان کی کوئی نئی بنیاد. نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے ان سے فرق کرنے کے لیے. تو خیر, تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے. ہر بات عقل سے کرتا ہے. اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں, حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف. اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. مسلمان اگر بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں نا, بیوی کی وجہ سے نہیں, وہ کس کی وجہ سے؟ خدا نے حکم دیا ہے, خدا کا آرڈر ہے. وہ آپ کو محبت ہوگی تو بھی حقوق ادا کرنے, نہیں ہوگی تو بھی ادا کرنے. اور دنیا جو کر رہی ہے نا, یا تو محبت میں یا ڈنڈے کی طاقت, قانون, اور قانون میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں گھس کے آپ کو احکامات پر عمل درآمد کروائے. قانون میں اتنا دم یہ تو انسانوں کے قوانین ہیں نا، نافذ کرنے والے بھی انسان، قانون میں رشوتیں بھی چلتی ہیں، قانون میں کرپشن بھی ہوتی ہے، قانون کی پہنچ بھی محدود ہوتی ہے، چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی غلامی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شدید روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے روکتی ہے، جبکہ کوئی انکوائری کرنے والا، کوئی سزا دینے والا بولو نہیں ہے۔ کیا انسان کے کہنے پہ انسان ایسی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں لوگ کر رہے جو صبح شام آپ کو ڈائٹنگ کے فضائل سناتے ہیں، پھر بھی دو چار برگر پرہیز کرتے کرتے میں تو پراٹھے پھوڑ کر آ گیا نا۔ حالانکہ چلو ایک دفعہ صبح ہو گیا، اس ٹائم پہ کوئی تک نہیں بنتا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام نہیں ہے، حکیم بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ پراٹھے چھوڑ دو، پھوڑ دیے ہم نے، چھوڑنے کے بجائے کیا کر دیے۔ لیکن یہی اگر اللہ نے پابندی لگائی ہوتی ہے تو ہم صبح صادق سے لے کے رمضان میں غروب آفتاب تک شدید ترین گرمیوں میں بھی جب صبح 10-11 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی تھی، الحمدللہ نہا رہے ہیں، شاور لے رہے ہیں، مگر ایک قطرہ حلق میں جانے نہیں دیتے۔ تو یہ کس کا احسان ہے انسانیت پر بھائی؟ اللہ کا۔ تو جو اسلام انسان کو اتنا مہذب بنا دے کہ جس خدا نے گرمی میں پابندی لگا دی ایک قطرہ نہیں پی سکتے، وہ نہ پیے، تو وہ اسلام لوگوں کے حقوق بھی دلوا سکتا ہے اپنے ماننے والوں سے، وہ بچوں کے حقوق بھی دلوائے گا، وہ بیوی کے حقوق بھی دلوائے گا، وہ باپ کے حقوق بھی دلوائے گا، اور دلوا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا نا میڈیا غلط رخ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں پازیٹیویٹی ہے جو بہت زیادہ ہے نیگیٹیویٹی کی نسبت، اس پازیٹیویٹی کو ہمارے چینل پروموٹ کو پروموٹ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بد اخلاقی کے واقعات دکھائیں گے، وہ 5 روپے اس سے لوٹ کے کھا لیے اس نے، اور گالیاں دے رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ جو قربانی کا جذبہ انسانوں کے لیے ہمارے ہاں اب بھی ہے، وہ اس معاشرے میں نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں، 10 سال سے باپ فالج زدہ قومے میں پڑا ہوا ہے، بیٹا خدمت کر رہا ہے اور آج تک اس کی پیشانی پہ بل نہیں آئے، اور لبرل لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ باپ بوڑھا ہوا، اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا۔ آپ کو مذہبی لوگوں میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے، لبرل لوگوں میں ملیں گے آپ کو۔ آپ کو مذہبی لوگوں میں گناہ کے واقعات ملیں گے، توبہ بھی ملے گی، اللہ کے سامنے گڑگڑانا بھی ملے گا۔ جو نام نہاد لبرل ہیں اس میں گناہ کے واقعات ملیں گے، اللہ سے اس گناہ پہ توبہ بولو نہیں ملے گی، وہ ندامت نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے بہت لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، ہم نے بھی ایک عمر کا ایک حصہ گزار لیا، بیوی سے ایسی وفا کی ہے، ایسی وفا کی ہے، بڑے خوبصورت، ہینڈسم، پیسہ، ماں باپ نے کان پکڑ کے شادی کر دی، آڑی سے رشی لے آئے گھر میں، اب کہا اب جب ہو گئی ہے تو ہماری قسمت، کوئی میچنگ کی نہیں ہو، پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، ابا نے کان پکڑ کے جہاں شادی کر دی پہنا دی، ابا نے ساری زندگی وفا کی، پہلے تو یہی ہوتا تھا، ساری زندگی لوگ کہتے تھے یار یہ اتنا ہینڈسم پڑھا لکھا ہو اس کی بیوی کو دیکھو، لیکن کیا کر رہے ہیں، طلاق کی طرف نہیں جاتے، وفا کر رہے ہیں بھائی، زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں اپنے باپ داداؤں میں سارے جوڑ کے تھوڑے ہوتے تھے رشتے، اسی طرح الٹا معاملہ بھی ہوتا تھا، عورت کو میاں مل گیا، چلو بھائی اللہ نے اس کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے، بس کیا کرنا ہے، گزارا کیوں، آخرت کا تصور کہ آخرت میں اس صبر پہ کیا ملے گا، بولو اجر ملے گا، بدلہ ملے گا۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی بیوی 30 سال سے فالج میں اور پتہ نہیں مختلف بیماریوں میں، 30 سال انہوں نے اپنی زوجہ کے علاج میں لگا دیے، مگر آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ بل آ جاؤ کہ یار میں شادی کر کے عذاب میں آ گیا، نہ نہ کہتے ہیں ہماری کیا ہے قسمت، شاید وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں شاید اللہ اسی پہ بخش دے بھائی ہمیں، شاید اللہ اسی پہ بخش۔ مجھے یاد ہے امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، بیان سنتے میرا بڑے شوق تھے نا، میں نے ایک دفعہ یتیموں کے فضائل پر بیان کیا تو فون کیا اور کہنے لگے میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، مفتی صاحب کوئی یتیم ایسا ہو جو بہت مجبور ہو میں ساری زندگی اس کی کفالت کرنے کے لیے تھی، اور یہ کہہ کے رونے لگے، اتنا روئے مجھے بھی رونا آ گیا، کہنے لگے یار کوئی تو نیکی کروں میں، یعنی دیکھو ان کو یہ غم نہیں ہے کہ زندگی میں کیا ہوگا، یا کچھ مرنے کے بعد کے لیے کچھ تو رکھو اپنے پاس، کہنے کہ کچھ تو اللہ کو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ کر کے آیا ہوں. تو یہ آخرت ہے جو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ یار کچھ تو اچھا کر لو. کچھ کہہ رہے ساری زندگی کا خرچہ ایک یتیم کا میں اپنے ذمے اٹھانے کے لیے, اس کی ایجوکیشن, اس کی پڑھائی. یہ موٹیویشن آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی ایسے, یہ اسلام کا اور ہمارے معاشرے کا پازیٹو. ماں باپ کو گھر میں رکھتے ہیں, باہر لڑتے ہیں, ماں باپ سے نہیں لڑتے اکثر لوگ. ہاں جب سے ہماری ایجوکیشن کے نام پہ جو لبرلزم پھیلایا جا رہا ہے اس کے بعد تو اولاد بدتمیز ہو رہی ہے, اور یہ اس طرح کے قوانین آ کے وہ بنا دیں تو ایک الگ بات ہے. تو اسلام ہے میرے بھائی جو آپ کو کتنی ساری چیز, آپ کو تنہائی میں برائیوں سے روکتا ہے, اور جو تنہائی میں برائی کرتے بھی ہیں وہ روتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہم صحیح نہیں کر رہے, وہ گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے. تو جو میں اصل بات لے کے چلا تھا جلدی سے سمیٹتا ہوں, اصل میں حقیقی معنی میں لبرلزم کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ چھوڑ دو ابا کیا کہہ رہے ہیں, اما کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھو میں بھی اگر باپ دادا کے پیچھے چل رہا ہوتا تو میں ہمارے ابا اما تو ہمارے ہاں تو خاندان میں رواج ہی نہیں تھا دوسری تیسری کا, معذرت کے ساتھ. ہم تو طبیعت سے پٹے تھے, ابا ہوتے تو اب تک مر چکے ہوتے ہم, ابا نے تو ایسا پکڑ کے کوٹنا تھا. تو ہمیں خاندان کی ذہنی غلامی سے کس نے بچایا؟ اسلام نے. اور جب ہم نے اس سے غور کرنا شروع کیا ہم نے کہا یار یہ تو بالکل ایک معاشرے کی نیڈ ہے, ضرورت ہے معاشرے کی. کسی کے باپ کے پاس ان دلائل کا جواب نہیں ہے جو اسلام دے رہا ہے, تو ہم اس ذہنی غلامی سے کیا ہو گئے؟ بولو, بچ گئے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا, وراثت بڑا بھائی نہیں دے رہا, ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی جب تک. میں کہتا ہوں بھائی آپ کا رائٹ ہے, آپ وراثت اس سے مانگ سکتے ہیں. تو اگر ہم ذہنی غلام ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ کا کلچر جدھر کو لے کے جا رہا ہے آپ کیا کریں؟ تو بھائی ٹھیک ہے بھائی کا احترام اپنی جگہ, مگر یہ تو نہیں کہ بڑا بھائی آپ کی وراثت غصب کر کے بیٹھ جائے, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ یہ فیصلہ کرو کہ غلام کس کے ہو, سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے غلام ہوگے تو مخلوق کے حقوق اور اچھے ادا ہوں گے. اور عجیب بات بتاؤں, جو اللہ کی محبت میں اللہ کی غلامی میں مخلوق کا حق ادا کرتا ہے مخلوق کی طرف سے بھی اچھا رسپانس ملتا ہے اس کو. اور اگر آپ اللہ کو درمیان سے نکال کے مخلوق سے جتنے مرضی تعلقات بحال کرو, مخلوق ایسی نالائق مخلوق ہے کہ آپ اس کے لیے کر کے آدھے ہو جاؤ گے, یہ آپ سے وفا نہیں کرے گی. یہ بتا دوں, لوگ آئے دن شکایتیں آ رہی ہیں ہم اپنے بھائی سے اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن ڈستا ہے وہ ہم کو, ہم نے تو یہ کیا. اگر جب اس کی طرف سے موقع آیا تو وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اللہ کے لیے کیا ہوتا تو یہ ٹینشن نہ ہوتی آپ کو. لوگ سب مفاد پر ہر کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں تو کسٹمر کیا اس کا غلام بن جائے گا؟ ہے بھائی, کسٹمر کو بتایا اپنی پروڈکٹ اس نے مارکیٹ میں, اس کا چورن اسی طرح بکے گا. ٹھیک ہے نا, دیکھو نا ہوٹلوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آئیے آئیے آئیے. اب تو وہ جو کراچی میں ہوٹل ہے نا وہاں باہر تک روڈ پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, پلیز سر پلیز سر پلیز پلیز. جو کر رہا ہے نا اس لیے نہیں کہ آپ اس کے کچھ لگتے ہیں, اس کو پتا ہے گالیاں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اگر وہ کہے الو کے پٹھے ادھر آ کے کوفتے کھا لے, کبھی بیٹھ کے ادھر بھی کھا لے, اگر ہمیشہ یہاں سے مجھے منہ چڑھاتا ہوا گزرتا ہے, اصولی طور پر تو اس کے اندر کے جذبات تو یہ ہوتے ہیں, اندر جو ہے نا اس کے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں میں یہاں سے, ہمارے ہوٹل بھی ویسا ہی ہے تو یہاں سے کراس کر کے وہاں جاتا ہے, اس کا کھانا بھی مہنگا, تو شرم ہی نہیں آتی. دل اس کا چاہتا ہے گالیاں لکھ کے آپ کی گاڑی پہ لگا دے, لیکن وہ ایسے بات نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سر پلیز آئیے نا, آئیے پلیز. آپ دھکا دیتے ہوئے گزر جاتے ہو, ذرا بھی غصہ نہیں کرتا, تیری ایسی کچھ بھی نہیں. لیکن اس اخلاق پہ آپ کے دل میں اس کی محبت کے اتنے سے بھی جذبات پیدا نہیں ہوتے. آپ کو پتا ہے یہ مفاد پرستی کی دنیا ہے بھائی, جہاں اس کا مطلب ہوگا تو سر سر کرے گا, جہاں مطلب نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بائک میری پنچر ہو گئی, روز پنچر ہو رہی تھی اور ایک ہی پنچر والے کے پاس جا کے روکتی ہر دوسرے دن. پتا چلا اس کمبخت نے تھوڑا پیچھے کیلے ڈالی ہوئی ہیں, میں نے وہ کیلے دیکھی, ویسے تھینک یو کر رہے, آئیے سر آپ پھرا رہے, کیلے پیچھے ڈالی ہوئی اس نے. تو مفاد پرستی کی دنیا ہے. تو اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو نا, اپنے بچوں کو اپنا غلام مت بناؤ. اپنے بچوں کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ. وہ اللہ کے بنیں گے تو آپ کے بھی بنیں گے. اپنی بیوی کو کس کا غلام بناؤ؟ اللہ کا. وہ اللہ کی بننے کے بعد آپ کی بنے گی غلام. عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو کس کا غلام بنائے؟ اللہ کا. اللہ کا بنا دیا, آپ کے حقوق ادا کرے گا وہ. ہم ڈائریکٹ اپنا بنانے کی کوشش میں کسی کا بھی نہیں بننے دیتے اس. باپ چاہتا ہے میرا بچہ میرا بن کے رہے, تبھی باپ بہت سی جگہوں پر اس کو شریعت کے خلاف باتوں کا بھی آرڈر کر رہا ہوتا ہے. بچے کے دل میں لاشعوری طور پر یہ بات آتی ہے کہ میرے ابا مفاد پرست ہیں, یہ اپنا فائدہ چاہتے ہیں. تو جہاں انسان کے دل میں یہ آتی ہے پھر انسان لالچی ہو جاتا ہے. تو بہت ہی نیک شریف ہوگا تو پھر بھی حقوق تو ادا کرے گا وہ, لیکن اتنے نیک مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں وہ نہیں کرے گا. اور اگر آپ نے بچے کو اللہ کی غلامی سکھا دی اور آپ نے بولا بیٹا میں بھی کسی بات کا حکم دوں نا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, میرے حکم کو دیوار پہ مار دینا, تو میں عجیب بات آپ کو بتاؤں, وہ آپ کی ایسی غلامی کرے گا اگر وہ اللہ کا بن گیا. کیونکہ اللہ نے سب سے زیادہ حق اپنے بات کس کا رکھا ہے؟ والدین. لیکن آپ اس کو جہاں شریعت کی بات آتی ہے نا, تو آپ نے اس کو یہ باور کرانا ہے کہ جیسے تمہیں میں شریعت کا پابند بنا رہا ہوں خود بھی کیا کر رہا ہوں, بولو, شریعت کو فالو کر رہا ہوں. مثال دے دوں, ایک مثال ایک ہی آ رہی ہے مارکیٹ میں, تو اب کیا کریں, زیادہ تر یہی کیسز آ رہے ہیں نا, تو جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا نا, جو آ رہی ہے وہی مثال دوں گا. ماں باپ بچے کو میرے سامنے لا کے حدیثیں سناتے ہیں, دیکھو یہ میری بات نہیں مانتا, تو قرآن و حدیث میں کتنی ترغیب ہے کہ ابا کی مان کے چلو, ہے نا. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ یہ کہہ رہے شادی کرو تو کرا دو اس کی شادی, ہے بھائی, یہ اپنے خرچے پہ کر رہا ہے آپ کے خرچے پہ نہیں, کرا دو نا, کرنے دو. ابھی مفتی صاحب ابھی یہ باتیں ہوتی ہیں اس عمر میں, یہ باتیں ہوتی ہیں. بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ 14-15 سال کی عمر میں کیا ہو گیا, بالغ ہو گیا. تو اسلام تو اسی عمر میں ترغیب دے رہا ہے. تو بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہمارے ابا کو بھی شریعت وہ والی چاہیے جو اپنی مرضی کی ہو, یہ چیزیں بچے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابا کو وہ والے حقوق چاہیے جس میں اماں ابا کی غلامی کریں. ابا کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. گیس بجلی کا بل 6-6 مہینے پڑا رہتا ہے, امی ہماری ماموں سے ادھار لیتی ہیں پھر بل جا کے جمع کراتی ہیں, ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. مائیں بیچاری ادھار لے لے کے گیس بجلی کے بل, بچوں کی تعلیم, میاں مکھنچو کچھ کر نہیں رہا, وہ صرف اولاد کے پر جو ماں باپ کے حقوق ہیں اس پہ تقریریں جا جا کے سنا رہا ہوتا ہے. تو پھر جب یہ منافقت والا حساب چلتا ہے, ہم تو پھر بھی اولاد کو کہتے ہیں بھائی جیسا, جب قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی مان کے چلو ان کی, ہم تو پھر بھی اولاد کو یہی ترغیب دیں گے. لیکن انسان کی یہ نیچر نہیں ہے, ذہنی طور پر وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ایک خاندانی گڑبڑی, گڑبڑے بھی خاندانی ہوتی ہیں بعض دفعہ, بہت اعلیٰ نسل کی گڑبڑے. ایک بہت بڑی بدماشی گھروں میں یہ ہوتی ہے کہ بڑا بھائی اپنے باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, لیکن جب چھوٹا اپنے بڑے بھائی سے بدتمیزی کرے تو بڑے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. یہ بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. بڑے بھائی چھوٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا جب میرے بڑے بھائی سے انکوائری کریں کہ کہاں سے آ رہا ہے, تو بھائی کی پیشانی پہ کیا آتی ہیں, لکیریں. اس سے اس کے دل میں بھائی کی عظمت, بڑے بھائی کی عظمت ختم. پھر اب آپ یہ توقع کریں گے کہ چھوٹا بھائی بڑے کا احترام کرے, مارکیٹ میں ایسا نہیں ہوتا. یہ دماغ سے نکال دو. بڑے کو چاہیے جو گھر میں سب سے بڑا ہے نا, اگر آپ میں کوئی ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے بچ جاؤ بالکل, چھوٹوں کو دکھانے کے لیے. سمجھ رہے ہو کہ یار ابا غلط بھی کہہ رہے ہیں تو میں مانوں گا, اس لیے نہیں کہ غلط ہے صحیح ہے, بھائی ابا ہیں. دیکھو صحیح بات تو چھوٹے کی بھی مانی جاتی ہے نا, ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ غلط بات بھی کہیں تو کیا کر لو, ابا ہونے کی وجہ سے کیا کر لو, بولو نا, مان لو, تاکہ پتا چلے کہ یہ دوست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, یہ ابا ہیں. اما غلط بات بھی کریں تو بڑے کو چاہیے کیا کر لیں, اچھا اما ٹھیک ہے چلو چلو مان لیتا ہوں, صحیح ہے. تو چھوٹے کے دل میں یہ ہوگا کہ ہمارے خاندان کی ایک پرمپرا یہی ہے کہ چھوٹے کیا کرتے ہیں, بڑوں کا احترام کرتے ہیں, تو وہ آپ کا بھی احترام کرے گا. تبھی تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جلدی شادی کر کے جلدی بچے پیدا کیا کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچے جوان ہو چکے ہوں گے اور آپ اپنے ماں باپ کی ان بچوں کے سامنے خدمت کر کے دکھاؤ گے ان کو. سمجھ رہے ہو, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والدین آپ کی موجودگی میں آپ کے دادا دادی نانا نانی کی خدمت کرتے تھے, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرتے تھے, ان کے آرام کا خیال کرتے تھے, جس سے آپ کے بچوں کو یہ ذہن بنتا تھا کہ بھائی ماں باپ کو ایسے پالا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, ماں باپ کو تو وہ ذہنی طور پر تیار ہوتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ابا کو بڑھاپے میں ایسے ہی پالنا ہے. اب شادیاں اتنی دیر سے ہوتی ہیں کہ دادا بننے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کے قابل رہتے، بچوں نے بہت تھوڑا ٹائم دیکھا ہوتا ہے، اس میں وہ اتنا سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے اپنے بڑوں کو نا، اپنے والدین کی بے تحاشا خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کہ ان کی کڑوی تھپڑ برداشت کر رہے ہیں۔ باپ نے جو ہے نا بھری محفل میں بیٹے کے چانٹا مار دیا کھینچ کے تھپڑ، بیٹا ایک لفظ نہیں کہہ رہا، تو بیٹے کا بیٹے کو یہ احساس ہوگا نا کہ میرا ابا اپنے باپ کا ایسا احترام کرتا ہے تو مجھے بھی اپنے باپ کا ایسا ہی احترام کرنا۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی خدمت ہوتی کیا ہے، کتابوں سے تھوڑی پتہ چلتا ہے۔ اگر ہر چیز انسان کتابوں سے سیکھتا تو قرآن کہتا کہ نبی کتاب دے کے چلے جائیں، بس آپ کا کام پورا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، نبی کتاب سکھائیں گے، عمل کر کے دکھائیں گے، ایسے چلنا ہے اس پر۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، بہت مشکل ہے بات، عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ سخاوت پہ 100 بیانات کر لیں بچے سخی نہیں بنیں گے، بچے سخی اس وقت بنیں گے جب باپ کو پیسہ لٹاتے ہوئے دیکھیں گے۔ وہ نہیں آ رہی یار، رہنے دو، ختم کرو گے۔ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا میں مر گیا، تو بیٹوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا میری بیٹیوں کا خیال کرنا، سمجھا رہے ہوتے ہو نا، یہ سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ بچوں کے سامنے ان کی پھپھوں کا خیال کرنا شروع کر دو، سناؤ بچوں کو تمہاری پھپھو بیمار ہیں یار، تم نے بتایا بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے میرے ایک استاد تھے، ٹھیکیاں ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہم تو کالج سے نکل کے آئے نا مدرسے میں، ہم بھی ہمارے گھر میں بھی اپنے والد کا بڑا احترام تھا الحمدللہ، ہمارا خاندان میں رواج تھا، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم نے علماء کے ہاں دیکھا، وہ تو بہت ہی زیادہ تھا۔ وہاں سے میں نے احترام سیکھا، حالانکہ ابا کے احترام پہ بیانات ہم نے ابا سے بھی بہت سنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی بحثی زیور پڑی ہوئی کتاب، بہت کچھ، لیکن نہیں تھا ہمیں۔ وجہ کیا، ہم نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ابا نے ہمارے دادا کی کیسے خدمت کی۔ ہمارے ابا بتاتے تھے کہ بیٹا ہم تو پنکھا لے کے اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھے رہتے، پہلے وہ ہاتھ والے پنکھے ہوتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں ہوا دیتے تھے، ہم کہتے تھے بہت اچھا ماشاء اللہ، دیکھا تو نہیں تھا نا ہم نے، تو ہم سے تو نہیں ہوتا تھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہوا دے رہے، یہ تھا ہی نہیں، یہ نئی نسل میں کہاں اتنی خدمت۔ ہم جب مدرسے گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو میرے پیر و مرشد بھی ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوں، ان کے والد بالکل گنوار دیہاتی نا، بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں، وہ آئے ہوئے تھے وہیں رہنے کے لیے نا، تو وہیں مدرسے میں تھے وہ، تو ہم لوگ کہیں بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے والد صاحب آئے اور ایسے ہی کارپیٹ پہ لیٹ گئے اور سو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آرام کا دل چاہ رہا ہوگا، تو میں نے دیکھا ہمارے جو استاد ہیں نا جن کے وہ والد صاحب بغیر تکیے کے ایسے ہی لیٹے لیٹے سو گئے۔ ہمارے جب استاد آئے نا تو میں نے پہلی دفعہ ان کو غضبناک ہوتے ہوئے دیکھا، حالانکہ ہم نے ان کی خدمت میں جو اپنے استاد ہیں نا، کئی دفعہ ان کی خدمت میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی، انہوں نے میرے ذمے کوئی کام لگایا میں بھول گیا نہیں کیا، کبھی غصہ نہیں ہوئے، وہ کبھی بھی نہیں ہوئے۔ مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ کام کرو، ہمارے کھوپڑی سے نکل گیا، انہوں نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا یہ کام کرو، میں نے کہا چلو سو، بس ختم، کبھی غصہ نہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے والد صاحب بغیر تکیے کے سو رہے ہیں اور یہ میرے شاگرد یہاں مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہیں، اتنا غضبناک ہوئے کہ یار آپ کو میرے باپ کا خیال نہیں ہے، اتنا نہیں کر سکتے کہ اٹھ کے تکیہ لا، اتنا غضبناک ہوئے۔ اس وقت یہ چیز میرے دماغ میں انسٹال ہو گئی کہ یار باپ کا احترام، بولو، ہم نے کہا کبھی اپنی خدمت کی کوتاہی پر یہ ایسے غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ اکثر تو اپنا کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں اور باپ بھی کوئی عالم نہیں ہے، بالکل گنوار دیہاتی، اور یہ اتنے بڑے عالم مفتی، لیکن ان کو غصہ آیا۔ اس کے بعد ہمیں خیال ہوا کہ یار ہم نے تو اپنے ابا کو اتنی لفٹ، تکیے کا تو ہم خیر پوچھتے تھے، جوتے ووتے اٹھانے کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے لوگوں میں رواج، ہمیں خیال، اچھا وہ اپنے والد صاحب جہاں جا رہے ہیں ان کی چپل اٹھا اٹھا کے آگے جا رہے ہیں، ہم نے کہا یار ہم نے تو اپنے ابا کی چپلوں کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جب گھر آیا نا، اس جمعرات کو ہماری چھٹی ہوتی تھی، تو میں، انہوں نے ہمیں ماں باپ کے حقوق بتائے نہیں، نہ سکھائے، کچھ بھی نہیں، کر کے دکھایا کہ یار، یعنی باپ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ میرے میں جمعرات کو گھر آتا تھا، میں مغرب کے بعد پہنچتا تھا، تو میں تھوڑا سستانے کے لیے نا لیٹ جاتا تھا، تو میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا، دور ہمارا گھر بھی ماشاء اللہ بڑا تھا، تو گیٹ بجنے کی آواز آئی، مجھے آیا کہ میرے والد صاحب گیٹ سے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ یار اب چپل اٹھاؤں گا تو ابا کہیں گے وہ زیادہ ہی فری ہو رہا ہے. اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, آہستہ آہستہ چپلوں تک بھی پہنچیں گے. فی الحال کم از کم ابا کے احترام میں پہلے سے اٹھ کے بیٹھے, ایسا نہ ابا آئے اور ہم کیا ہوں لیٹے ہوئے ہوں. تو مجھے یاد ہے میں پہلے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یار والد صاحب جوائیں تو میں بیٹھا ہوا بھی نہ ہوں بلکہ اور میں بڑھ کے سلام کروں گا. اور اگلے ہی ہفتے ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو میں نے کہا چلو زندگی میں ایک دفعہ تو اس احترام کا اللہ نے موقع دے دیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے, ورنہ ہمارے ہاں یہ رواج اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا آئے اور ٹانگیں پھیلا کے یوں پڑے ہوئے ہیں, اتنے بدتمیز بھی نہیں تھے, لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ ابا بھی گیٹ سے داخل ہوں اور ہم احترامن پہلے سے کھڑے ہو کر استقبال کریں. تو آپ کو بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی دیر سے شادی کی پہلی, ہمیں بھی پتہ ہی نہیں تھا نا, ہم ورنہ یہ منظر اپنے بچے کو دکھا رہے ہوتے ٹھیک ہے دیکھو کھڑے ہو کر پہلے سے کیا کرنا ہے, ابا کا استقبال کرنا ہے. تو ہم نے مدرسوں میں یہ اخلاق سیکھے ہیں. خدا کی قسم میں کالجوں کی برائی نہیں کر رہا, میں نے کالج کا ماحول بھی دیکھا ہے. کالج میں ہم بدتمیز بنتے جا رہے تھے روز, میں نہیں کہہ رہا کہ کالج خراب ہوتے ہیں لیکن ہم بدتمیز بن رہے تھے. کالج کے زمانے میں بھی ہمیں ابا سے ڈانٹ پڑتی تھی, غلطیاں بھی ہوتی تھیں, سوری کرنے کی توفیق ہمیں بس ڈانٹ سے بھی کافی ہے. مدرسے میں جانے کے بعد کبھی والد صاحب کی طرف سے ڈانٹ پڑی, غلط بھی پڑی, ہمیں پتا ہے ہم ڈانٹ بنتی نہیں ہے, لیکن سوری کرنا ہم نے الحمدللہ سیکھ لیا تھا کہ اپنی غلطی نہیں بھی ہو تو ابا سے کیا کرنی ہے سوری کرنی. اور ماں باپ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی کہ آپ کی غلطی نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کیا کر لیں, وہ ایسی دل سے دعائیں نکلتی ہیں نا ان کی کہ آپ کی سوچ ہوگی, ایسی دعائیں نکلتی ہیں. تو خیر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں, تو احترام تو وہ تو ایک الگ بات آ گئی نا, تو وہ استاد غضبناک ہوئے, تو وہ واقعہ آیا کہاں سے یہاں پہ. ہاں میں یہ کر رہا تھا پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑ. تو آپ اگر اپنے بچوں کو سخی بنانا چاہتے ہو نا, ان کو گلک لے کے مت دو, جو گلک ہوتے ہیں نا اس سے بچہ مال جمع کرنا سیکھے گا. بولو بیٹا تم تو عجیب آدمی ہو, تمہارا باپ زندہ ہے, تم یہ پیسے جمع, تمہیں کچھ ضرورت ہو تو بتا دینا ہم کو, یہ کیا پیسے جمع کر رہے ہو, خرچ کرو خرچ, سمجھ رہے ہو. اور اگر جمع کرنا ہے صدقہ باکس بناؤ, کیا بناؤ, صدقے کے پیسے. تو بچوں کو بچپن سے صدقہ کرنا سکھائیں, ان کے سامنے اپنی بہنوں کو ہدیے نذرانے بولو, ان کو دکھا دکھا کے بھی بھیجا کریں تاکہ وہ سیکھیں آپ سے. قرآن کہہ رہا ہے ہمارے جو نیک بندے ہیں چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیتن بھی صدقہ کرتے ہیں. اور بالکل بے لوس ہو کے بہن بھائیوں پہ خرچ کیا کرو, اس سے آؤٹ پٹ نہ مانگو کہ یار میں جب خرچ کروں گا تو آگے سے پھر وہ پھر مجھ سے تمیز سے, وہ نہیں تمیز, وہ جیسی ان کی تمیز ہے نا وہ ویسی کی ویسی رہے گی. یہ آپ امیدیں مت لگاؤ کہ ہم جناب وہ کریں گے تو پھر آگے وہ, بھائی ہم تو دے کے نیکی کر دریا میں ڈال, تمیز اللہ ان کو خود ہی سکھا دے گا ان شاء اللہ. صاحب آپ نے اس کا ریٹرن نہیں مانگنا ان سے, سمجھتے ہو. تو اللہ کی غلامی میں خدا کی قسم بہت مزہ ہے. انسان باپ کا حق بھی کس کے لیے ادا کر رہا ہے, اللہ کے لیے, ماں کا حق بھی, بیوی کا بھی, بچوں کا بھی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا یار میں مرنے والا ہوں, تو یعنی عمر میری زیادہ ہو گئی, تو میں سوچ رہا ہوں میری بیوی کے نام مکان کر کے مر جاؤں, پتہ نہیں بیچاری روڈ پہ ہی نہ آ جائے کہیں, لیکن مجھے ڈر ہے میں نے دے دیا تو آنکھ ہی سر پہ نہ رکھ لے, ہے بھائی. تو میں نے کہا کیا کر لے گی زیادہ زیادہ, کہہ رہے گھر سے نکال دے گی. میں نے کہا اتنا پیسہ ہے کہیں اور چلے جاؤ, کہہ رہے ہاں چلے جاؤں گا. میں نے کہا دے دو یار, زیادہ زیادہ نکال دے گی نا گھر سے. اسی حال میں مر گئے وہ, تو بیچاری کے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اللہ اجر دے دے گا قیامت کے دن, یا تو تمہارے پاس کوئی دوسری رہنے کی جگہ نہ ہوتی پھر تم نکالتے, تم کہتے لو بھائی ہم کس پہ آ گئے روڈ پہ. تمہارے کو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں, کہیں اور چلے جانا, مسجد میں آ جانا, ادھر سو جانا, یہاں پہ گارڈ کا کمرہ ہے ہمارا, اس میں صرف کھٹمل کا پرابلم ہے, باقی کوئی پرابلم اس میں, لیکن وہ بھی کارپیٹ نکالا ہے تو سنا ہے کہ کھٹمل ختم ہو گئے اس. تو میں نے کہا لائف کو انجوائے کرو, اب دے دو بیچاری کو یار. ہاں جوانی میں تھوڑا منع کرتا ہوں کہ ابھی افورڈ نہیں کر سکے گا نا آدمی, ایک دم سے دے دیا پھر وہ آنکھیں یہاں رکھ لی آپ کو گھر سے باہر نکال دیا, لیکن اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں دے دو یار, اگر اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں دے دو. زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ تمہیں گھر سے نکال لے گی تو تمہارے پاس اور وسائل ہیں رہنے کے, وہاں رہ لو, لیکن اس کے پاس ایک ٹھکانا اور نہیں نکالے گی تو سبحان اللہ پھر تو اور اچھا ہے. اور خراب بھی ہو گئی تو تم نے ایک ذمہ داری کیا کر لی, تم اللہ کے لیے حقوق ادا کر رہے ہو نا, تو قیامت میں اس کا اجر تو ملے گا نا. تم نے جو نکاح کیا تھا تو عورت کی پوری زندگی کی ذمہ داری اپنے سر پہ لی تھی کہ نہیں لی تھی؟ تم قیامت میں اللہ سے کہہ سکتے ہو اللہ میں نے اس وعدے کو موت تک نبھایا ہے. کیا خاندانی اسٹائل ہوگا جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, اے اللہ میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہے, میں نے بچوں کے حقوق بھی, بیوی کے بھی, ماں باپ کے بھی ادا کیے, اب انہوں نے اگر میرا حق نہیں دیا تو یہ میرا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کا ہیڈک ہے بولو؟ ان کا. حدیث میں آتا ہے, بس ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں اپنے بھائی سے اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ پھر بھی بد کلامی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا, اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو حدیث کا مفہوم ہے تم تو جنت کما رہے ہو اس لئے رحمی کر کے, اور وہ اپنے لیے جہنم کی آگ کے ٹکڑے جمع کر رہے. تو ایسی عورت کو اللہ خود ہی انتقام لے لے گا اس سے. تو اس لیے اللہ کے لیے دوسروں کے حقوق ادا کریں اس میں بالکل بے لوس ہو کے, سمجھ رہے ہو؟ اس کا اپنا مزہ ہے, کیونکہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بہرحال ہمیں دیکھ رہا ہے. ایک اور مثال دے دوں, آپ کو کسی سے عشق ہو جائے اور اس کی وجہ سے آپ پٹ رہے ہو, تو اس پٹائی میں تکلیف اس صورت میں ہوگی جب آپ کو پتا ہے کہ معشوقہ دیکھ نہیں رہی, پھر ایک ایک تھپڑ بہت زور سے لگے گا. لیکن آپ کو پتا ہے جس کے لیے پٹ رہا ہوں وہ محبوب مجھے کھڑکی سے دیکھ رہا ہے, تو ہر تھپڑ میں مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کو پتا ہے میری ویلیو بڑھ رہی ہے کہ یار میرا عاشق میرے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے, تو آپ کا دل چاہے گا اور رکھ رکھ کے مارو, ٹھیک ہے نا, اور رکھ رکھ کے مارو. تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, آگے سے آزمائشیں آ رہی ہیں تو وہ کہتا ہے یار جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ان آزمائشوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس میں بھی ایک لذت رکھی ہے اللہ نے. اور اگر اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو بھائی یہ مخلوق بڑی ٹیڑھی ہے, صحیح بتا دوں مخلوق کیا ہے, یہ بڑی ٹیڑھی آڑی ترشی ہے, اس کے لیے دن رات کرتے رہو, انہوں نے کیڑے ہی نکالنے ہیں. ابھی وہ ایک جیسے وہ سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے کیڑے نکالتے رہتے ہیں نا, ایک وزیر اعظم کا اچھا بیان ہوگا اس میں کیڑا نکالنا ہے, برا بیان تو ویسے ہی کیڑا ہی ہے, وہ تو بیان ہی کیڑا ہے. اب وزیر اعظم نے کچھ غلط باتیں بھی کی ہیں, ہم اس کو نہیں اپریشیٹ کرتے بھائی, وہ تو غلط ہے, اور کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں, تو غلط کو غلط کہو لیکن اچھے کو اچھا کہو. لیکن جو مخالفین ہوں گے, اچھے کو بھی غلط اور غلط کو تو ویسے ہی غلط, اور اپنے لیڈر کی غلط کو بھی صحیح اور صحیح کو تو ویسے ہی صحیح. یہ مخلوق یہی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اس لیے الو کس سیدھا کر رہا ہے, کس کے سامنے صحیح بن کے رہنا ہے؟ اللہ کے سامنے. مزہ ہے, لطف ہے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود.